الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران کی 164 نمبر آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے مومنین پر کرم نوازی کی ہے، احسان کیا ہے، اس طرح سے کہ اس نے ان کے بیچ میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو اللہ کی آیتیں انہیں پڑھ کے سناتا ہے اور انہیں سدھارتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ بات ہم نے یہ آیت شروع کر دی تھی پچھلے درس میں، لیکن ٹائم ہو گیا تھا تو اس لیے بیچ میں روکنی پڑی تھی. احد کے واقعے کے حوالے سے ایک گفتگو چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کافی طویل گفتگو ہے. اس میں بہت ہی نفیس نقطے ہم پر واضح ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو کس طرح سے چلاتے ہیں اور پیچھے کیا قوانین اور اصول ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتے ہیں کسی کو چوٹ لگانے کا یا کسی کو جتانے کا. وہ چیزیں چل رہی تھیں. اب چونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہدف بنے ہوئے تھے منافقین کی باتوں کا کہ ہماری بات مان لیتے تو یہ نہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں مانتے، اپنی باتیں منواتے ہیں یا ان پہ زبردستی عمل کرتے ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں زیر بحث تھیں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور یہ اہمیت بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو احد میں جو کچھ ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو کچھ ہوا ہے اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوا ہے. تو پہلی بات یہ فرمائی کہ تمہارے اندر، تمہارے بیچ میں سے ایک رسول بھیجا ہے. اس باعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی کے اندر سے ان میں ایک رسول مبعوث کیا ہے. انہی کے اندر سے کیا فائدہ ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا، تو اب ہمارے لیے وہ ایک ماڈل بن سکتے ہیں کہ ہم جیسا انہوں نے کیا ہم بھی کر سکتے ہیں. ان کے پاس بھی یہی جسم تھا، یہی طاقتیں، یہی صلاحیتیں، تو وہ ہمیں یعنی آسانی ہے ان کے اسوہ کو اپنانے میں. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ قریش کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر سے رسول بھیجا ہے، یعنی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں رسول کو بھیجا ہے ان کے اندر سے انہی کا ایک آدمی جو ان کے لیے اجنبی نہیں ہے، جس کی زبان وہ سمجھتے ہیں، جس کے اشارے کنائے کو وہ سمجھتے ہیں، جس کے تبصروں کو وہ سمجھتے ہیں، جس کے احساسات کو وہ سمجھتے ہیں، تو ایسا رسول جس طرح سے حق بات کو واضح کرے گا وہ بالکل اور طرح سے ہو جائے گی. ایک اجنبی قوم کا آدمی جس کا ہنسنا بھی سمجھ نہیں آتا کس بات پہ ہنس رہا ہے، رونا بھی سمجھ نہ آئے کس بات پہ رو رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ قابل فہم نہیں رہے گا. تو یہ بھی ایک احسان کا پہلو ہے کہ انہی کے اندر سے انہی کا ایک آدمی کو رسول بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ہر چیز کو واضح طور پر سمجھ رہے ہیں. اب اس بات میں ایک تنبیہ ہے کہ دیکھو تمہارے اندر سے ایک رسول ہے، تم جانتے ہو، ان کا کردار بھی جانتے ہو، ان کی سیرت بھی جانتے ہو. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد ایسا رہے ہیں کہ وہ اپنے حوصلے آزماتے ہوں، ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوں اور اس کو کر گزرتے ہوں اور اس کے نتیجے میں قوم کے لیے مسئلہ بن جائے؟ کوئی جوانی میں ایسا کیا ہو، کوئی نوجوانی میں، کوئی ادھیڑ عمر میں، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو تمہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہ اس پہلو سے اس میں تو کوئی تین پہلو ٹوٹل ہو گئے. ایک یہ کہ انسان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کے اسوہ کو اپنانا، ان کو باتوں کو سمجھنا مشکل نہیں تھا. دوسرا پہلو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اندر سے تھے، عربوں کے اندر سے تھے، ان کو وہ اچھی طرح جانتے اور سمجھتے تھے. اور تیسرا پہلو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسے نہیں رہے کہ جس طرح سے تم تانے دے رہے ہو، کہ انہوں نے احد میں اپنے حوصلے آزمائے ہیں اور قوم کو برباد کر دیا، ان کو نقصان پہنچا دیا. اگلا جملہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ دوسرا احسان ہے. پہلا احسان یہ کہ اللہ نے انہی کے اندر سے بھیجا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے. قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک جو ہمارے پاس ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے سنایا اور صحابہ کو، اور ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے والے ہیں. یہ پہلا ایک عمل ہے جو صرف اتنا کام ہے جس میں کہ جو نازل ہوتا تھا وہ آپ پہنچا دیتے تھے، یعنی اس میں کوئی عمل کرنا یا وہ بات کی چیزیں ہیں، لیکن اتنا کام پہلے یہ فریضہ تھا کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل ہو وہ آپ پہنچا دیں، تو اس کو یہاں بیان کیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، پڑھ کے سنانا جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ عربی زبان تھوڑی مختلف ہے باقی زبانوں کے مقابلے میں. اس میں جو گرامر کی پوزیشن ہے لفظوں کی، وہ اعراب سے طے ہوتی ہے کہ کون سا لفظ مفعول بن رہا ہے، کون سا یعنی آبجیکٹ بن رہا ہے، سبجیکٹ بن رہا ہے، وہ اعراب سے طے ہوتی ہے. اگر اعراب جو ہیں وہ غلط کر دیے جائیں تو پھر معنی بدل جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو بچپن میں جب قرآن مجید وغیرہ پڑھایا گیا تو ایک آیت کے اوپر کہا گیا تھا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، تو یخش اللہ اللہ کے لفظ پر زبر ہونی چاہیے اور علماء کے اوپر پیش ہونی چاہیے. اگر الٹ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ علماء سے ڈرتے ہیں، یہ مطلب بن جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح سے عربی زبان میں یہ صرف زبر اور زیر سے انما یخش اللہ اللہ سے ڈرتے ہیں، من عبادہ العلماء اس کے بندوں میں سے جو سمجھنے والے جاننے والے ہیں. اور اگر کر دیا جائے انما یخش اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ڈرتے ہیں من عبادہ العلماء اپنے بندوں سے، تو یہ مطلب بن جائے گا، تو یہ کفر کا جملہ بن جائے گا. تو اعراب جو ہیں وہ ہر جگہ اتنی نزاکت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال معنی بدل سکتے ہیں. تو اس لیے تلاوت کر کے قرآن سنایا گیا ہے، پڑھ کے سنایا گیا، تاکہ پڑھنے سے اعراب بالکل واضح ہو جاتے ہیں کہ یہاں کیا بولا گیا ہے، کیا نہیں بولا گیا ہے. تو یہ دوسرا احسان، دو باتیں اس میں بھی میں نے عرض کر دیں، ایک یہ کہ قرآن مجید جو اترا تھا وہ پورے کا پورا پڑھ کے سنا دیا گیا، اور دوسری بات اس میں کہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے تاکہ خدا کی، اللہ تعالیٰ نے جو اعراب لگائے ہیں وہ منتقل ہوں. قرآت اسی کو کہتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، یزکیہم کے اوپر اکثر بات میں نے کر دی تھی، اس کے معنی بہت گہرے بھی کر دیے گئے، بہت ہلکے بھی کر دیے گئے. اس کا اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس، اسی معنی میں لیا جاتا ہے. اصل میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر جب پیغام خدا کا دیا جائے گا تو اس کو کچھ لوگ قبول کریں گے، فطری سی بات ہے، کچھ رد کریں گے. جو قبول کریں گے وہ یزکیہم ہو جائے گا ان کا. اللہ تعالیٰ کے رسول آئے، انہوں نے آ کر قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں کہ آج میرے اوپر یہ کلام نازل ہوا ہے، اگلے دن فرمایا میرے اوپر یہ کلام نازل ہوا ہے، لوگوں نے سوال کیے، اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کچھ لوگ ان باتوں کو ماننے لگ جائیں گے. یہ ماننا جو ہے اس کو یزکی سے بیان کیا جاتا. تو پہلی کام کیا تھا کہ آپ آیتیں پڑھ کے سناتے اور لوگ ان آیتوں کو مان کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے. تو یہ تزکیے کا پہلا عمل ہے جو شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی قرآن کی دعوت کو قبول کرتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں آج سے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ یزکیہم ہے کہ میں اب اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کو تیار ہوں، اپنی خرابیاں دور کرنے کو تیار ہوں، اپنا ایمان درست کرنے کو تیار ہوں، جو میری غلط آراء اور اوپینینز بنی ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کو تیار ہوں. تو یہ تزکیہ. تو اس تزکیے میں داخل ہونے والا آدمی گویا اللہ تعالیٰ کی اس سفر کی طرف چل پڑا جس کو آگے کچھ مزید چیزوں کی ضرورت ہے. اب جو آدمی قرآن مجید کی دعوت سن کر ایمان میں داخل ہو گیا، اس نے قرآن مجید کی دعوت کو قبول کر لیا، تو اب اس کو مزید دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یہ تزکیے کے سفر جو اس نے شروع کیا ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مثال کے طور پر میں نے اللہ کو مان لیا تو اب کرنا کیا ہے؟ مان لیا میں نے اللہ کو, توحید اختیار کر لی, تو کیا اس کے بعد کیا مجھ سے مطالبات ہیں؟ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں بیان کیا ہے کہ یہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو چیزیں بھی سکھاتے ہیں. کتاب جو ہے جس طرح بک کے معنی میں آتا ہے اسی طرح یہ قانون کے معنی میں بھی آتا ہے. آپ لوگوں کو وہ آیت یاد ہوگی, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے, ترجمہ ہم کرتے ہیں یعنی تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں, یعنی روزوں کا قانون بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس سے جو کتب علیکم وہ کتاب ہی ہے, تو اس سے پھر قانون کے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو یعلمہم الکتاب کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریعت سکھاتے ہیں, قانون سکھاتے ہیں کہ تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, جرم ہو جائے تو کیا کرنا ہے, توبہ کیسے کرنی ہے, توبہ کا قانون کیا ہے. یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے رہے, قرآن کے ذریعے سے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے سے جس کو ہم سنت کے طور پر جانتے ہیں. تو تعلیم کتاب یہ اس بات کا تلاوت آیات سے ڈفرینٹ کیا اس کو, یعنی تلاوت آیات میں پورا قرآن مجید آ گیا. ٹھیک ہے, تلاوت آیات میں الحم سے لے کر والناس تک قرآن آ گیا. اب یہ یعلمہم الکتاب کیا ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ قانون کی تعلیم قرآن سے بھی ہو سکتی ہے اور قرآن سے باہر سے بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ یتلو علیہم آیات میں سب کچھ آ گیا. اس میں جو شریعت آنی تھی وہ بھی آ گئی, جو اس میں ایمان کی بحثیں آنی تھی وہ بھی آ گئیں. تو اب تعلیم کتاب الگ سے کیوں ہے؟ اس لیے الگ سے ہے کہ اس میں جو ملت ابراہیمی کی آپ کو پیروی کا حکم دیا گیا وہ چیزیں بھی شامل ہیں, تو اور جو آپ کی اپنی سنت ہے, جو نئی چیزیں آپ نے سکھائیں امت کو, وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو یعلمہم الکتاب میں قرآن مجید سے ہٹ کر بھی کوئی چیز آ سکتی ہے. تو اس لیے یہ لازم نہیں ہے کہ شریعت اور دوسری تفصیلات کو ہم صرف قرآن تک محدود کریں. یہ آیت خود یہ بتا رہی ہے کہ یہ کام قرآن سے باہر بھی ہو سکتا ہے. والحکمہ, تو کتاب کا مطلب تو ہو گیا شریعت, اور حکمت کا مطلب جو ہے دو پہلوؤں سے قرآن میں استعمال ہوا ہے. ایک ایمان کے معنی میں, یعنی اس کے اندر ایمانیات کی چیزیں موجود ہیں, اور دوسرا اس اخلاق کے معنی میں, صبر کیا ہے, سچ بولنا کیا ہے, اس طرح کی چیزیں وہ حکمت کے اندر آئیں گی. عدل, سچ, یہ بھی حکمت ہے, اور اللہ ایک ہے یہ بھی حکمت ہے, اللہ نے دنیا بنائی ہے یہ بھی حکمت ہے, ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی یہ بھی حکمت ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے لیے اٹھائیں گے, یہ ان حکمتوں میں شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں. حکمت کا ترجمہ لوگوں نے فلسفی بھی کیا, بعض لوگوں نے, کہ قرآن مجید فلسفہ بھی دیتا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر فلسفے کو اپنے سادہ حکمت کے معنی میں لے لیا جائے, دانائی کے معنی میں لے لیا جائے, تو قرآن مجید اپنی دانائی پیش کرتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. تو اب قرآن مجید کی اپنی ایک فلسفی ہے, اپنی ایک دانائی ہے, اپنی ایک حکمت ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے. تو اب یہ جو دو چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں وہ تزکیے کے بعد ہیں. قرآن مجید نے خود جو اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے وہ یہی ہے. میں نے پہلے بھی پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے جو اللہ تعالیٰ جب جملہ بولتے ہیں تو اس میں یتلو علیہم آیاتہ کے بعد تزکیہ ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا پیچھے گزر چکی سورہ البقرہ میں, اس میں تزکیہ اینڈ پہ بیان کیا. وہ ابراہیم علیہ السلام کی ترتیب ہے, ان کو معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے, ظاہر ایک جلیل القدر رسول ہیں, لیکن انہوں نے جو پوزیشن رکھی ہے وہ آخری مقصد اس کو بنایا ہے, تاکہ یہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کریں گے اس کے نتیجے میں قوم سدھر جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب کو دوسرے پہلو سے رکھا ہے کہ تلاوت آیات سے ہی تزکیہ شروع ہو جاتا ہے, باقی اس کی تکمیل جو ہے وہ کتاب و حکمت کی تعلیم سے ہوتی ہے. اب یہ تیسرا احسان ہو گیا. پہلا احسان یہ کہ انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا, دوسرا احسان یہ کہ اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سناتا ہے, تیسرا احسان یہ کہ تزکیے کا موقع دے رہا ہے, اور چوتھا احسان یہ کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, حالانکہ وہ اس سے پہلے واضح طور پر گمراہ تھے. گمراہ تھے یعنی اللہ کی اس کتاب سے, اللہ کی اس شریعت سے اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے جو رہنمائی ان کو مل رہی ہے اس سے محروم تھے. اب یہ جو پورا مقام ہے, جو پوری جو آیت ہے, وہ اس لیے تلاوت کی گئی ہے یا یہاں رکھی گئی ہے کہ تم اس رسول کے خلاف باتیں کر رہے ہو. خدا کے اس احسان کو فراموش کرنے والا ہی ایسی باتیں کر سکتا. تو تمہیں بجائے اس کے کہ تم اس رسول کے احسان مند ہوتے, تم تانے دے رہے ہو, باتیں بنا رہے ہو. تو یہ یعنی اس کا جو مرکزی بات ہے جس کے لیے اس کو یہاں پہ رکھا گیا ہے وہ یہ ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے جملے جو ہیں وہ خود اپنے اندر بہت ساری حکمتیں رکھتے ہیں. ان حکمتوں میں ایک بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ اگر اللہ کے رسول کوئی ایسا کام دیں, ایسا حکم دیں جس سے قوم کو نقصان ہو جائے تو کیا کریں گے؟ رسول سے لڑ پڑیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کے اندر تعلیم نکل رہی ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ آگے بتائیں گے اللہ تعالیٰ کہ وہ کس, پیچھے بتا چکے ہیں کہ تمہاری اپنی غلطی تھی, لیکن رسول اگر فرض کر لیجئے کہ رسول کی طرف سے بھی اقدام ہوتا تب بھی جو احسان ہے اس کی وجہ سے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جو رسول کا مقام ہے وہ تمہیں جس چیز کی تعلیم دینے آئے ہیں وہ یہ ہے. وہ حوصلے آزمانے نہیں آئے, وہ تمہیں گھر سے نکال کر میدان احد میں لے جا کر مروانے نہیں آئے. ان کا کام اصل میں یہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو جو پیچھے پس منظر میں چلی آ رہی تھیں احد کے واقعے کے بعد, جس میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیں کہ ہمارے بھائی یہاں رہتے تو نہ مارے جاتے, ہم اگر ہماری بات مان لی جاتی تو یہ 70 لوگ شہید نہ ہوتے, اور اس طرح کی ساری باتیں, اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اس میں کوئی رول نہیں مانا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وغیرہ وغیرہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں. اس کو اب سامنے رکھی اور فرمایا اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا, کیا جب تمہیں ایک مصیبت لاحق ہوئی جبکہ تم ان کو دگنی مصیبت پہلے دے چکے ہو؟ یعنی بدر کی طرف اشارہ ہے کہ بدر میں تم ان کو دوہرا نقصان پہنچا چکے ہو. اب تعداد کے اعتبار سے تقریباً برابر شہداء کی تعداد بتائی جاتی ہے, لیکن یہ بھی امکان ہے کہ اللہ کی گنتی میں تعداد زیادہ ہو مرنے والوں کی, جو بدر میں ان کے لوگ مارے گئے تھے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ وہ سارے کے سارے لیڈر مارے گئے تھے, یہاں تو عام سپاہی بھی شہید ہوئے تھے, یعنی صحابہ عام نہیں, عثمانی میں نہیں بول رہا, یعنی کوئی لیڈر لوگ نہیں تھے, لیکن وہاں پر تو سارے لیڈر مارے گئے تھے, عتبہ شیبہ ابو جہل سب مارے گئے تھے. اس پہلو سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایک مصیبت آئی ہے جبکہ تم انہیں دو مصیبتیں دے چکے ہو, تب بھی جھگڑا کر رہے ہیں. یعنی یا تو یہ نا کہ انہوں نے زیادہ نقصان پہنچا دیا, چلیے بہرحال آ گئی مصیبت, تو کل تم انا حاضا, تم یہ کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے. اب اس جملے کے اندر طنز ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں, اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں احد میں لے کر آیا ہے, اللہ کے حکم سے ہم نکلے ہیں, تو پھر یہ شکست کیوں ہو گئی ہے, یہ نقصان کیوں ہو گیا؟ شکست کے بارے میں واپس لیتا ہوں لفظ, پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ چونکہ ہم سیرت میں پڑھتے ہیں تو اس لیے ذہن پہ یہ لفظ سوار رہتا ہے. دراصل شکست نہیں ہوئی تھی, بس 70 صحابہ شہید ہوئے, یہ نقصان زیادہ ہوا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو انہوں آگے سے کہتے ہیں یہ کہاں سے ہو گیا, بھائی آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ آپ کے ساتھ ہے, آپ دعوے کرتے ہیں کہ 3,000 فرشتے 5,000 فرشتے اتر آئیں گے, تو یہ مصیبت کہاں سے آ گئی, یہ اتنے لوگ کیسے شہید ہو گئے 70 کے قریب؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے باتیں کرتے آ رہے تھے اس کا خلاصہ کر دیا دو لفظوں کے اندر, کل ہوا من عند انفسکم, وہ تمہارے اپنی وجہ سے ہوا ہے, جس کو پیچھے اللہ نے بیان کر دیا کہ تم حوصلہ ہار بیٹھے تھے, تنازع تم جھگڑے میں پڑ گئے تھے کہ ٹیلے پر موجود رہنا ہے کہ نہیں موجود رہنا ہے, اور پھر تم مال غنیمت کے لیے اتر آئے تھے وہاں سے. یہ تینوں باتیں اللہ نے پیچھے بیان کر دی ہیں, ان تینوں کو صرف ایک جملے میں, کہ وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوا تھا. اس بات کو یاد رکھنا ہے, من عند انفسکم. یہ سورہ نساء میں جا کر بھی ایک آیت جو ہے وہ اس مقام کی وجہ سے حل ہوتی ہے, ورنہ وہاں پر مفسرین کو کافی دقت پیش آئی ہے. کل ہوا من عند انفسکم, ان سے کہو کہ یہ جو نقصان پہنچا ہے تو تمہاری اپنی وجہ سے پہنچا ہے. ان اللہ علی کل شئین قدیر, اللہ تعالیٰ چاہتے تو بچا سکتے تھے, چاہتے تو نہ بچاتے, کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ دو باتیں اکٹھی کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے, کہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے, اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر قرآن مجید میں جب بھی دو باتیں اللہ تعالیٰ جوڑتے ہیں جن کا آپس میں جوڑ نہ ہو بظاہر, تو سمجھ لیجئے کہ اس میں کوئی بات پوشیدہ ہے جو ایک عرب کے لیے تو واضح ہوتی ہے, ہمیں اجمیوں کو تھوڑا غور کرنا پڑتا ہے, کیونکہ عربوں کے ہاں یہ عام طریقہ ہے کہ دو باتیں اکٹھی کر دیں گے, اب سوچنے والا خود سوچے گا, اور ان کی ٹریننگ ایسی تھی وہ فوراً پہنچ جاتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے, میں چاہتا تو اس وجہ کے باوجود تمہیں فتح دلا دیتا. خالد بن ولید کے ذہن میں یہ خیال نہ آنے دیتا کہ وہ ٹیلے کے پیچھے سے حملہ کریں, میں ہر چیز پر قادر ہوں, لیکن سبق سکھانے کے لیے لازم ہے کہ ہونے دیا جاتا. تو وہ آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ میرا اذن تھا اس میں, تو میں نے اس لیے, اور اذن کی وجہ بھی بتائیں گے کہ میں نے کیوں ہونے دیا سب کچھ. تو ان دو باتوں کو, جو بظاہر کوئی تعلق نہیں آپس میں, ان کو اکٹھا کر کے اگلی بات کی تمہید باندھی ہے کہ جو کچھ ہوا احد میں وہ تمہاری وجہ سے ہوا, اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. چاہتے تو تمہاری غلطی کی اس وقت پکڑ نہ کرتے, لیکن خاص مقاصد کی وجہ سے اللہ نے ویسا ہونے دیا جیسا ہوا. اب دیکھیے, پہلا کہا کہ تمہاری اپنی وجہ سے, پھر کہا وما آسابکم یوم التقل جمعانی فبعزن اللہ, جو کچھ اس جنگ کے دن ہوا تو وہ اللہ کے اذن سے ہوا. یہ وہ فرق ہے جس کو ہوا تمہاری وجہ سے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ قادر تھے, روک سکتے تھے, لیکن اللہ نے اپنے اذن سے ہونے دیا. باتوں کو کس طرح سے دیکھیں, جڑی ہوئی ہیں, بظاہر لگے گا کہ اکھڑی ہوئی ہیں لیکن جڑی ہوئی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہوا تمہاری وجہ سے ہوا, تمہاری غلطیوں کی وجہ سے. تین غلطیاں پیچھے بیان کر دی ہیں, ان تین غلطیوں کی وجہ سے ہوا. اللہ تعالیٰ قدرت تو رکھتے تھے کہ اس کو نہ ہونے دیں, لیکن اپنے اذن سے ہونے دیا. اب اس کی آگے حکمتیں بتائیں گے. تو سورہ نساء میں جا کر یہی ہے کہ جو کچھ ہوگا تمہاری وجہ سے ہوا, جو برائی آتی ہے تمہاری وجہ سے, لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا جو اچھی چیز آئے گی وہ اللہ کی وجہ سے آئے گی, جو بری چیز آتی ہے وہ تمہاری وجہ سے آتی ہے, اور ساتھ ہی کہا کل من عند اللہ, ہر چیز اللہ کی طرف سے. تو وہاں لوگوں کو تضاد سا نظر آتا ہے, وہاں بے اذن اللہ کا مفہوم موجود ہے کہ جو بھی اچھی چیز آتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے, لیکن جب اس طرح کا نقصان پہنچے گا جیسا احد میں ہوا تو وہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوگا. لیکن دونوں اللہ کی طرف سے آتی ہیں, ایک کے لیے اذن ہوتا ہے, ایک کے لیے اللہ آپ خود بھیج رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی یہ بات جا کے آپ سمجھیں گے. تو اذن جو ہے وہ, اس کو ہم اردو میں والے جو ہیں وہ مہلت کا لفظ بیان کرتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے کسی کام کو ہونے کی, تو اس لیے وہ برا کام بھی ہو جاتا ہے. اسی سے آپ یہ چیز بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شر کا خالق اللہ ہے کہ کون ہے. شر لوگوں کے اپنے اقدامات کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن اللہ کا اذن اس کے ساتھ ہوتا ہے, وہ ہونے دیتا اس کو. اور ایک اور بات یاد رکھیے اس میں, کہ شر صرف اور صرف اعمال ہیں. شر دو قسم کا ہے, دونوں کو سمجھ لیجئے. ایک شر وہ ہے جو, جس کو ہم گناہ یا برائی کہتے ہیں, اور ایک شر وہ ہے جس کو ہم مصیبت یا سفرنگ کہتے ہیں. جو سفرنگ ہے وہ شر نہیں ہے, بظاہر شر ہے لیکن شر نہیں ہے. جتنی مصیبتیں ہیں, میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جتنی مصیبتیں ہیں, جتنی مشکلیں ہیں, उनके अंदर खैर होता, उनके अंदर खैर होता है, और वो खैर जो है वो इतना ज़्यादा है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इस शर को खैर ही कहना चाहिए, इतना ज़्यादा उसके अंदर। हर तकलीफ हमें तकलीफ तो देती है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बेशुमार बड़े बड़े रास्ते खोल देती है, हमारे लिए बहुत काम की चीज़ें होती हैं वो। तो मैं मिसाल दिया करता हूँ कि सिर्फ बीमारियों का होना हमारे लिए कितने अलूम के रास्ते खोल गया हुआ है, कितने पेशे वजूद में आ गए हैं, कितने प्रोफेशंस जो बन गए, कितने फील्ड बन गए, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, पता नहीं क्या क्या। वो अस्पतालों में चले जाएं तो आपको इतने डिपार्टमेंट मिलेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। तो वो क्यों? सिर्फ बीमारियों की वजह से। और उसमें उलूम के बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ बन चुकी हैं सिर्फ बीमारियों की वजह से। अगर बीमारियाँ ना होती तो हम बायोलॉजी कभी खोलते ही ना, मज़मून ही ना होता हमारे यहाँ। तो इसलिए जितनी भी मसाइब हैं वो दरअसल खैर है, उसको अल्लाह ताला बनाता है, तो उसमें अल्लाह ताला पे कोई तोहमत नहीं आती। अलबत्ता जो गुनाह वाला शर है, बुराई जिसको हम कहते हैं, उसका खालिक कोई भी नहीं है, वो वजूद ही नहीं रखता, वो सिर्फ़ एक अमल होता है। वो वजूद ही नहीं रखता, वो सिर्फ़ एक अमल होता है। मसलन मैंने झूठ बोला है, बस बोल दिया, उसका कोई वजूद नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, शराब पी ली है, शराब का वजूद तो है लेकिन पीने का एक अमल है, मैंने कर दिया। जना कर दिया है, एक अमल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वजूद में कुछ नहीं आता, जो चीज़ वजूद में आती है वो बुराई नहीं है, जो चीज़ वजूद रखती है वो बुराई नहीं है। तो इस वजह से जो भी दुनिया में शर बमाना बुराई पाया जाता है वो दरअसल बेज़निल्लाह ही है, कुछ वाक्य ही होता है। तो सहाबा वो टीले से उतरे तो वो सहाबा की एक अमल था, उसके नतीजे में जो शहादतें हुई वो तो हुई हैं, वो तो मुसीबत है, वो आ गई है। लेकिन क्या उहद के मैदान में कोई नाफरमानी पड़ी हुई है? कोई चीज़ वजूद में नहीं आई, सिर्फ एक अमल था, उसे हो गया। तो इसलिए शर बमाना बुराई, शर बमाना गुनाह सिर्फ हमारा अमल है जो वजूद में आता है, उसकी अपनी कोई हकीकत नहीं होती। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलूँ तो झूठ यहाँ पड़ा रहेगा, लेकिन झूठ बोलने से जो आपको नुकसान हुआ वो मुसीबत है, वो दुनिया में मौजूद है। तो फरमाया कि मैंने कंट्रोल तो पूरा था मेरा, कादर भी पूरा हूँ, मैं चाहता तो उस दिन कुछ भी ना होता, खालिद बिन वलीद को ख्याल भी ना आता, अगर आता भी तो मैं कोई बुजदली पैदा करके उनको वापस भेज देता। लेकिन मैंने उस काम को होने दिया, होने दिया। तो अब वो फरमाया वाले यालमुल मोमिनीन, इसलिए होने दिया ताकि मैं अपने वो मकासद हासिल करूं और मोमिनीन को भी परख लूं कि मोमिन कौन है। वाले यालमल्लज़ीना नाफ़कू, और उनको भी परख कर अलग कर लूं जो मुनाफ़कत करने वाले हैं। तो अब उहद ने क्या काम किया? उहद के 70 लोगों की शहादत ने जो काम किया वो युज़क्कीहिम का काम था। अब जो आप दूसरा पहलू है इस आयत का, जो आयत नंबर 164 है, उसका दूसरा पहलू यह है कि रसूल आया किस लिए है? तज़किये के लिए। तो तज़किये में क्या होगा? काफिर अलग होंगे, मोमिन अलग होंगे, ये हो नहीं सकता। जन्नती अलग होंगे, दोज़की अलग होंगे। और सूरह शम्स में आप जानते हैं कि कद अफलह मन ज़क्का, जिसने अपने आप को दुरुस्त कर लिया वही जन्नत में जाएगा। तो वो अमल यहाँ हो रहा था। तो नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो तज़किया है वो दो पहलुओं से हो रहा था। एक इस पहलू से कि जिसको मैंने पहले बयान किया कि कुरान मजीद की आयतें आईं, हदायत हमारे सामने आई तो हमने उसको कबूल करके अपने आप को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। दूसरा तज़किया ये हो रहा था कि सहाबा की सफ़ों में से मुनाफ़िकीन को अलग किया जा रहा था। ये दूसरा तज़किया है जो यहाँ हो रहा था। तो फरमाया वाले यालमल मोमिनीन, ताकि अल्लाह ताला जान ले कि मोमिन कौन है। जान ले का परखने के मफहूम में होता है यहाँ पर। वाले यालमल्लज़ीना नाफ़कू, और मुनाफिकीन, मुनाफ़कत करने वालों को अलग कर ले। तो ये उहद के मैदान में जो अल्लाह ताला ने خالد بن ولید کو حملہ کرنے دیا اور 70 صحابہ کو شہید ہونے دیا، تو یہ ساری اس لیے کہ پیچھے جتنی کشمکش بیان ہوئی ہے وہ برپا ہو، ایمان والے الگ نظر آئیں اور منافق الگ نظر آئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکمت بتا دی ہے تو بہت سارے لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا، خاص طور سے وہ لوگ جو تھے تو سچے مسلمان لیکن بعض اوقات ہوتا ہے نا دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو وہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے پھر بات واضح ہو جاتی ہے۔ اب ان کی جو منافقت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تاکہ جو گروہ ہے جو منافقوں کا اس کی کچھ نشانیاں بتا دی ہیں تاکہ صحابہ کو ان کے بارے میں کان کھل جائیں اور وہ جو کمزور مسلمان ہیں جو ان کی باتوں میں آ سکتے ہیں وہ بھی ذرا آگاہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کن کی بات کر رہے ہیں، کن کی باتوں میں نہیں آنا۔ اب وہ ماضی کا حوالہ دے رہے ہیں، جنگ شروع ہونے سے پہلے فرمایا وکیل الحم تعالو، تو جب ان سے کہا گیا تھا کہ آؤ جنگ کے لیے، قاتلو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اود فاؤ یا چلو جنگ کرنے نکلتے، دفاعی کر لیتے ہیں مدینہ کا، ٹھیک ہے۔ کالو تو انہوں نے کہا تھا لو نالم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں پتہ ہوتا نا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم تو ضرور تمہارے ساتھ جاتے ہیں، ہم اس لیے ساتھ نہیں جا رہے کہ جنگ تو ہونی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ جنہوں نے کہا ہوگا صحابہ کو معلوم ہوگا، تو اب ان لوگوں کو بالکل نمایاں کر دیا کہ یہ تمہاری صفوں میں وہ لوگ ہیں جو منافقت رکھتے ہیں اور تمہاری صفوں میں اب شرارتیں کر رہے ہیں، تم جو 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں اس کو اتنا بڑا فتنہ بنا دیا ہے، ایسا لگتا ہے نا پیچھے اب 4-5 رحلہ 2.5-3 مہینے ہو گئے ہیں، اب احد کا واقعہ ختم نہیں ہو رہا، تو لگتا ہے مدینہ میں ایک سنسری سی پھیلی ہوگی کہ ہو کیا کیا ہے، ہر طرف باتیں ہو رہی ہیں، ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف بنایا جا رہا تھا، تو اس لیے سخت جواب دینا ضروری تھا۔ تو نمایاں کر دیا لوگوں کو کہ وہ ذرا ان کو پتہ چل جائے کہ کن کی باتیں نہیں سننی ہیں۔ تو وکیلا لہم تعالو قاتلو فی سبیل اللہ، یہ اصل میں مکالمہ بتا کر آدمی سامنے آ جائے گا، جیسے ہمارے سیاستدان بھی ایک جملہ کوٹ کر دیتے ہیں، وہ جس نے یہ کہا تھا، تو کہہ کر ہم آدمی کو نام لیے بغیر نمایاں کر دیتے ہیں۔ تو جملہ جو نقل کیا گیا وہ یہ کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آؤ بھائی جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، چلو جنگ نہیں کرنی تو کم از کم مدینہ کا دفاع کر لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر اچھا ہمیں پتہ ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ آتے ہیں، لیکن ہم اس لیے ساتھ نہیں جا رہے کہ جنگ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اللہ نے تبصرہ فرمایا کہ ہم للکفر یومئذ اکبر منہم للایمان، اس دن وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے۔ کیوں؟ یقولون بافواہم ما لیس فی قلوبہم، وہ زبان سے وہ بات ادا کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ جو ان کی بات دل کی بات جس کو وہ چھپا رہے ہیں اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے، یہ وہ جملہ ہے جو انہوں نے جنگ سے پہلے کہا تھا، جنگ میں گئے نہیں، کچھ گئے تھے واپس آ گئے تھے، لیکن اکثر ان میں سے جنگ میں نہیں گئے۔ اب جب 70 صحابہ کے شہید ہونے کے بعد وہ باتوں میں باتیں بنائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک جملہ کوٹ کر کے بتا دیا کہ یہ منافقین ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ دوسرا جملہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو جنگ کے بعد کا ہے، تو پوری آپ سمجھ لیجیے کہ تصویر کھینچتی ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وکادوا لو اتاؤنا ما قتلوا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں اور خود بیٹھے رہے تھے کہ اگر تم ہماری بات مان لیتے، ہماری طرح نہ جاتے تو تم مارے نہ جاتے، ٹھیک ہے، وہ لوگ مارے نہ جاتے اگر ہماری بات مان لیتے تو وہ مارے نہ جاتے۔ اب یہ جملہ وہ ہے جو پیچھے اللہ تعالیٰ کوٹ کر چکے ہیں کہ ہماری بات مان لیتے تو کچھ نہ ہوتا، تو فرمایا کہ کل ان سے کہہ دو فدرو ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اتنے ہی موت پہ قابو رکھتے ہو کہ ہماری بات مان لیتے تو موت نہ آتی، تو ذرا اپنی موت کو روک کر دکھا دو۔ بہت خوبصورت جواب ہے، پوری بات ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو یعنی یہ ایک مضمون ختم ہوا ہے، بات باقی احد کا واقعہ بھی چل رہا ہے. تو گویا یہ بات پوری طرح سے اللہ نے واضح کر دی کہ میں نے جو احد کا واقعہ ہے اس تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. اس میں جو کچھ ہوا، کچھ لوگ وہاں سے ٹیلے سے اتر گئے، جھگڑا کیا اور مال غنیمت کے لیے اتر پڑے، اور اس کے نتیجے میں جنگ شکست ہوئی، جنگ میں نقصان پہنچا، اور وہ نقصان میں نے قدرت کے باوجود ہونے دیا ہے. اس کی پھر حکمت بتائی ہے کہ تم لوگوں میں سے منافق بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ گئے ہیں. اور منافقین کے دو جملے بھی اللہ تعالیٰ نے کوٹ کر دیے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ کون لوگ فتنہ پیدا کر رہے ہیں، خدا کی نظر میں کون منافق ہیں. وقت ہو گیا، یہاں روک لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ اللہ نے خیر کیا تو اگلے درس میں دیکھیں گے.